كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. منكم مراد ہے من جنسکم، یعنی تم بنو نوعی انسان ہو تو تم ہی میں سے اللہ تعالی آخری رسول کو مبعوث فرمائیں گے. ایک اشارہ اس میں اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ منکم ای من اہل العربی، کہ اے قرآن کے اولین مخاطب لوگ جو تم عرب ہو، اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے آخری نبی کو مبعوث فرمائیں گے. اور متعین کر دیا کہ رسول سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اسی لیے کما رسلنا کو مفسرین نے قرار دیا دعائے ابراہیمی کے ظہور کا بیان. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ گزر گیا، تو دعا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی اس دعا کا ظہور اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ رسول سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کر کر کے سناوے. آیات کی اضافت نا ضمیر کی طرف اضافت برائے عہد ہے، یعنی مراد ہے کتاب اللہ کی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کی آیت ہے. دیکھو سبق شروع ہوا، ان کا سننا بھی شروع ہوا، لیکن تم تو ریکارڈ بریکس ہوتے ہوئے جاؤ 15 دن کے لیے باہر چلے جاؤ، وہ بیچ والے 15 دن باہر تشریف لے جاؤ، آپ جاؤ تب سبق آگے چلے گا. باہر چونکہ ایسے بھی آپ سن نہیں رہے تھے، پھر خاموں کا یہاں رہنا. یتلو علیکم آیاتنا، تو یہ اضافت برائے عہد ہے کہ مراد ہے اس سے قرآن مجید کی آیتیں. یہ آخری نبی جو مبعوث کیے جائیں گے، یہ نبی جو ہے ہماری آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں تم کو تلاوت کر کر کے جو ہے سنائیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ، دیکھو یہاں پر یُزَكِّيكُمْ کو مقدم کیا گیا ہے، دوسری جگہ یُزَكِّيكُمْ کو مؤخر کیا گیا ہے. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ تلاوت قرآن یہ تزکیے کے لیے نہایت مفید اور مؤثر ہے. کہ جتنا آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اتنا اس کے دل کا تزکیہ ہوگا. اسی لیے مشائخین بیعت ہونے والوں کو قرآن کی تلاوت کی مقدار بتلا دے کہ بھائی جو حافظ نہیں ہے وہ روزانہ ایک پارہ تلاوت کرے، حافظ ہے وہ 3 پارے تلاوت کرے. تو یہ تلاوت آیات تزکیہ قلب کے لیے نہایت مفید ہے، نہایت مؤثر چیز ہے. یہ جو ہے آیت کے اندر بتلایا گیا، ایک نقطہ یہ نکلا. اب ویزکیکم سے کیا مراد؟ تو تزکیہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک تزکیہ ہوتا ہے ظاہر کا، ایک تزکیہ ہوتا ہے باطن کا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باطنی تزکیے کو مراد لیا ہے. اور باطنی تزکیے کے بھی پھر چند اقسام میں اس میں قسم اعلیٰ کو مراد لیا ہے، اس لیے کہا کہ تم کو شرک سے پاک کرے، کیونکہ شرک یہ ام العذاب ہے، پورے عذاب کی جڑ شرک ہے، اور تمام کی تمام باطنی گندگیوں کی جڑ شرک ہے، اسی لیے جو ہے اس کو مراد لیا گیا کہ اگر شرک سے پاکی ہو گئی تو پھر اس کی برکت سے دوسری گندگیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایسے یزکیکم کے اندر جو ہے چھوٹے موٹے دوسرے رذائل اور باطنی گندگیاں بھی شامل ہیں، کہ کوئی آدمی میں حسد ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، بغض ہو، حب جاہ ہو، حب شہرت ہو، حب مال ہو، حب دنیا ہو، دوسروں کی حقارت ہو، عجب ہو، یہ جتنے بھی باطنی رذائل ہیں دوسرے وہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر شامل ہے، کہ وہ آخری نبی قرآن کی تلاوت کر کے تم کو باطنی گندگیوں سے پاک اور صاف کرے. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب یعنی قرآن مجید کے معانی اور مضامین سکھلاوے، کیونکہ الفاظ تو آ گئے یتلو علیکم میں، اسی لیے یہاں پر معانی اور مضامین کو سکھلانا مراد ہے، کہ وہ تم کو قرآن مجید کے معانی اور مضامین کو سکھلاوے. دو بات یہاں ہے، ایک معلم ضروری، دوسرا معلم ضروری، تو ویعلمکم الکتاب ہوگا. اس لیے مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا اس سے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ یہ معلم کی صحبت ہی کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی قرآن کے الفاظ یا معانی کو اپنے طور پر حاصل کرنا چاہے تو وہ اونگا مارے گا اور قدم قدم پر وہ باپے گا. مثال لے لو آسان ترین، اگر کوئی آدمی عربیت کے قواعد کو سیکھ کر قرآن کے الفاظ پڑھنا چاہے تو سورہ بقرہ ہی سے باپنا شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم، ذالک الکتاب، کیونکہ الف لام میم کی کتابت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے علم کی ہوا کرتی ہے. تو جب تک اس کے پاس معلم کی صحبت نہیں ہوگی وہاں تک اس کی تلاوت وہ صحیح معنی کے اندر نہیں کر سکتا. دوسری بات، قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ لغت عرب کے اندر اس کا ایک معنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کا کوئی اور معنی ہم کو بتلایا، تو اس کے لیے بھی معلم کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. تو ویعلمکم الکتاب اس کے اندر صحبت معلم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ تزکیے کے اندر صحبت بہت ضروری ہے، تب جا کر کے آدمی کا تزکیہ مکمل ہوا کرتا ہے. والحکمہ، اور تم کو حکمت سکھلاوے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمت سے کیا مراد؟ من الاحکام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا کہ قرآن مجید میں ما فیہ جو احکام اس کے اندر ہے وہ احکام کی تعلیم دینا مراد ہے. احکام بول کر کے حدیث بھی مراد لی گئی ہے، اسی لیے تو حدیث پاک کو قرآن کی تفسیر قرار دیا گیا کہ اس کے اندر احکام یعنی حدیث، اور فقہ بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ فقہ کے اندر قرآن مجید کے احکام کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور دانائی اور حکمت اور گہرائی کی باتیں بھی مراد ہیں، کہ حکمت کی، دانائی کی، گہرائی کی، نکات کی باتیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن اور نبی کے ذریعے تم کو وہ بات سکھلاتے ہیں جو بات تم لوگ آج تک جانتے نہیں تھے. یعنی پچھلے نبیوں سے موروثی علوم جو دنیا میں چلے آ رہے تھے اس کے علاوہ نئے نئے علوم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور نبی کے ذریعے سے تم کو سکھلائے. ایک مطلب آیت کا یہ وَيُعَلِّمُكُمْ کا. اسی لیے کہ تورات انجیل زبور کے نسخے اس زمانے میں تو بہت تھے اور اس کے حاملین بھی موجود تھے اور عرب میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ تورات انجیل سیکھی تھی, جیسے کہ خود حضرت خدیجہ کے چچا حضرت ورقا جن کے پاس حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وحی کے بعد لے گئی تھی, ان کے پاس تورات اور انجیل کا بڑا علم تھا. تو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ میں ایک بات یہ آئے گی کہ جو علوم تمہارے پاس آج تک تھے اس کے علاوہ دوسرے علوم اللہ نے آخری نبی اور قرآن کے ذریعے سے تم کو سکھلائے. صاحب تفسیر القرآن نے اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے اور اس کی محققین اور مدققین نے زوردار تائید کی ہے. اس کے اعتبار سے دوسرا مطلب کیا نکلے گا, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جان نہیں سکتے تھے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تم کو قرآن اور نبی کے ذریعے سے وہ علوم سکھلائے جو تم کبھی بھی جان نہیں سکتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے ذریعے سے جو علوم نازل فرمائے وہ علوم ایسے ہیں کہ اگر انسانیت قیامت تک اس کے لیے سر مارتی تو بھی وہ کبھی ایسے علوم حاصل نہیں کر سکتے تھے. وہ علوم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور قرآن کی برکت سے تم کو سکھلا دیے. اور عرب کے عوام تو تھے امیون لا یعلمون الکتاب, وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے, انگوٹھا چھاپ لوگ تھے. تو ان لوگوں کے لیے تو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بدرجہ اولا ہو جائے گا. جی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یاد کرنا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بھول جائے تو یاد کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ آپ کھڑا نہیں کریں گے, سزا نہیں دیں گے, صرف پنکھے بند کروائیں گے. ارے بھائی سوری میں بھول گیا, اور کیا. تو یاد ہون کرنا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کوئی چیز بھول گیا ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے, تو پھر فذکرون کے کیا مطلب؟ یہ اشکال مفسرین نے اس آیت کے اوپر کھڑا کیا ہے. دراصل نسیان کہا جاتا ہے یاد کرنا کہا جاتا ہے فذکرون یاد کرنا کہا جاتا ہے جس چیز کے اوپر نسیان سبقت کر گیا ہو, اس چیز کو دوبارہ حاصل کر لینا, یہ ہے فذکرونی, جس کو ہم اردو میں یاد کرنا کہتے ہیں, یاد آ جانا کہتے ہیں, اسی کو عربی میں فذکرونی کہتے ہیں. اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ جس چیز کے اوپر نسیان سبقت کر گیا ہو اس چیز کو دوبارہ حاصل کر لینا, پا لینا, اس کو کہتے ہیں یاد کرنا, یاد آ جانا. فذکرونی کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اولاً وہ بات ہمارے علم میں تھی, پھر اس پر نسیان سبقت کر گیا، پھر نسیان دور کر کے وہ بات دوبارہ یاد آ گئی، اس کو کہیں گے فذکرونی. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے. تو پھر یہاں فذکرونی کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلا جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ فذکرونی کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم نماز پڑھ کے اور تسبیحات پڑھ کے مجھ کو یاد رکھنا. تم مجھ کو نماز پڑھ کے اور تسبیحات پڑھ کے مجھ کو تم یاد رکھنا. تو اذکرکم، میں تم کو اس کا بدلہ اور اس کی ثواب میں تم کو عطا کروں گا، میں اس کا بدلہ اور اس کا ثواب میں تم کو عطا کروں گا. تو گویا کہ اذکرکم، اللہ تعالیٰ تم کو یاد کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ثواب اور بدلہ دیتے وقت پر اللہ تم پر توجہ فرمائیں گے. ورنہ اس دن بہت سے لوگوں کے لیے اعلان ہوگا کہ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، حالانکہ نعوذ باللہ، اللہ کیسے بھولیں گے، لیکن مراد ہے بھولے ہوئے انسانوں جیسا برتاؤ، کہ جیسے کہ آدمی کسی کو بھول جاتا ہے تو سامنے ہو پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوا کرتی، تو وہ کہتا ہے نا آپ تو ہم کو بالکل بھول گئے، حالانکہ وہ بھولا نہیں، عدم توجہ مراد ہے. تو قیامت کے دن کہا جائے گا ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بھولے ہوئے لوگوں جیسا برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ثواب اور بدلہ دیتے وقت ان کی طرف بھی توجہ فرمائیں گے. ایک جواب آیت کریمہ کا یہ حل دیا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، یعنی نماز اور ذکر وغیرہ کے ذریعے سے میں تم کو آخرت میں اس کا ثواب اور بدلہ دوں گا. نمبر دو، فذکرونی، میری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر عذر معذرت پیش کر کے مجھے یاد رکھو، میں مغفرت کے ذریعے سے تم کو یاد رکھوں گا. اذکرونی اذکرکم. الناس کلہم خطاؤن، تم سب گنہگار تو ہے ہی ہو، اسی لیے تم معذرت میں، عذر پیش کرنے میں، معافی مانگنے میں مجھے یاد رکھو، میں مغفرت میں تم کو یاد رکھوں گا. نمبر تین، تم میری ثنا اور حمد اور تعریف کرو، چاہے سبحانک اللہم پڑھو، کوئی اور چیز پڑھو، میری ثنا کرو، حمد کرو، تعریف کرو. اذکرکم، میں تم کو نوازشات سے نواز دوں گا. اذکرکم، میری نوازشات، میری عنایتیں تمہارے اوپر جاری اور ساری رہے گی. نمبر چار، فذکرونی، تم سوال کرو مجھ سے. اذکرکم، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، یعنی ضرورت پڑے تو سوال کسی اور سے مت کرنا، سوال کرتے وقت مجھے ہی یاد رکھنا، تو میں تمہارے سوال پورا کرنے کے اندر تم کو یاد رکھوں گا. نمبر پانچ، فذکرونی، تم توبہ کرنے میں مجھے یاد رکھو، میں عفو میں تم کو یاد رکھوں گا. چھ، تم اخلاص کے ساتھ عمل کر کے مجھ کو یاد رکھو، میں چھٹکارا دے کر کے تم کو یاد رکھوں گا. قبر کے عذاب سے چھٹکارا، سکرات موت سے چھٹکارا، شیطان کے اغوا سے چھٹکارا، تو تم مجھے اخلاص کے عمل میں، اخلاص کے ذریعے یاد رکھو، میں تم کو مصیبتوں سے خلاصی دے کر کے یاد رکھوں گا. نمبر آٹھ، تم مناجات کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں نجات کے ذریعے سے تم کو یاد رکھوں گا. تو گویا فذکرونی اذکرکم. مفسرین فرماتے ہیں کہ فذکرونی کے اندر ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر عملی، ہر طرح کا ذکر شامل ہے. تین طرح کا ذکر ہوتا ہے، ایک زبان سے ذکر کرنا، دوسرا قلب سے یاد کرنا. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اَيْ فِي قَلْبِكَ، ذکر قلبی، اور تیسرا ہے ذکر عملی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق اعمال کرنا، یہ ذکر عملی کہلاتا ہے. تینوں طرح کا ذکر فذکرونی کے اندر شامل ہے. اذکرکم، میں تم کو یاد رکھوں گا. بعض مفسرین نے ایک عجیب نقطے کی بات اس پر نکالی، اذکرکم، اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، یعنی بندے پر توجہ فرماتے ہیں. چاہے بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا نہ کرے، تو فذکرونی بندوں کی طرف سے پایا جاوے یا نہ پایا جاوے، وہ ایسے نوازش والے اللہ ہے کہ اذکرکم، میں تو تم کو ہر وقت جو ہے دھیان میں رکھتا ہوں، توجہ میں رکھتا ہوں، میں تمہاری طرف عنایت فرماتا ہی رہتا ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اذکرکم سے ایک ذکر خصوصی مراد ہے. فذکرونی تو ظاہر ہے چونکہ وہ تو بندے کا فعل ہے، لیکن اذکرکم اللہ کا فعل ہے اور وہ ذکر خاص ہے، اور ایسا ذکر خاص ہے کہ اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کیا اس کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ ہمارے علم میں اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اب یہاں ایک حدیث لائے اذکرکم کی وضاحت کے واسطے. وفی الحدیث عن اللہ سبحانہ وتعالی، جو حدیث کو عن اللہ سے تعبیر کیا جائے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ حدیث قدسی کے اندر یہ مضمون آیا، من ذکرنی فی نفسی، جو آدمی مجھ کو یاد کرتا ہے اپنے دل کے اندر تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا. اللہ کا دل کیسا، لیس کمثلہ شیء، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہمیں سن لینے کا، مان لینے کا، یقین کر لینے کا. تو فذکرونی اذکرکم، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا. اس سے ذکر خفی کا ثبوت ہوتا ہے، ذکر خفی کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اس کے لیے باقاعدہ مشق کرنی پڑتی ہے. اس کو پاسن پاس بھی کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح کے اندر، کہ آدمی جو ہے آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان دے کر کے بیٹھ جائے، اور پھر یہ ہو کہ دل میں سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے، وہ ذکر خفی کہلاتا ہے، اس کو پاسن پاس بھی کہا جاتا ہے. تو فذکرونی اذکرکم، من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. بعض ایسے اللہ کے صالحین بندے ہوتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں تو زبان بالکل نہیں ہلتی، لیکن دل ایسا ذکر کرتا ہے کہ پورا دل ہلتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہو ظاہر میں باقاعدہ کہ اللہ اللہ سے ان کا دل باقاعدہ یوں ہل رہا ہے. ایسے بھی وہ ذکر کی مشق کرتے کرتے ایک مقام ان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے. وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرَتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّن مَلَئِهِ، اور جو آدمی مجھ کو ایسے مجمع میں یاد کرتا، کسی مجمع میں یاد کرتا ہے، تو میں اس کو اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں. یعنی دنیا میں انسان اللہ کو یاد کرے گا انسانوں کے مجمع میں یا جناتوں کے مجمع کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجمع کے اندر اس کو یاد کریں گے. اس سے ذکر جہری کا اثبات ہو گیا. اس لیے کہ مجمع میں آدمی جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو کیا ہوگا، ذکر جہری ہو جائے گا. اسی لیے بعض جو کٹر اور سڑیلے قسم کے غیر مقلدین ہوتے ہیں، ان کے لیے حدیث قدسی بہت زبردست حجت ہے، جو ذکر جہری کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی حدیث میں یوں آیا کہ مجمع کے اندر جو اللہ کا ذکر کرے، اور مجمع میں ذکر کیسے ہوگا؟ جب ذکر جہری ہوگا تو مجمع میں اللہ کا ذکر ہوگا، تو ذکر جہری کا ثبوت اس حدیث قدسی کے ذریعے سے نکلتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجمع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ذکر کروں گا۔ اب کیا مطلب بہتر مجمع کا؟ تو اکثر حضرات نے تو اس سے ملائکہ کو مراد لیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دنیا میں انسان یا جناتوں کے مجمع میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے مجمع میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کی ارواح کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کی ارواح کے مجمع میں، یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آخرت میں ان کی روحیں، اولیاء اعظام جن کی ارواحیں آخرت کے اندر ہیں، ان کے مجمع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اذکرکم، یہ میں نے بھی آپ کی برکت سے پہلی مرتبہ یہ مطلب ایک تفسیر میں دیکھا، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب دیکھیے ذکر کے ساتھ فوراً شکر کا حکم آیا آیت کریمہ کے اندر، ذکر شکر مربوط چیز ہے، ذکر من وجہ شکر ہے، اور شکر کے لیے ذکر ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ مثلاً آدمی نے جو ہے کھمن کھایا، اب کھا کر کے کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، تو دیکھو ذکر ہو ہی گیا الحمدللہ، تو شکر بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کھمن کھلایا۔ تو شکر اور ذکر ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اسی لیے بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہ انسان کے لیے عظیم الشان بشارت ہے کہ ذکر کی اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی، کہ آدمی ذکر کے بدلے میں یوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، جنت میں درخت دیں گے، جنت میں درجات دیں گے، سب فضیلتیں ایک طرف، لیکن ان تمام فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ذکر کی یہ کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد فرما دے، اس سے بڑی ذکر کی اور کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے آپ کو کوئی بشارت دے وے کہ بھئی حضرت مفتی صاحب جو ہے نا کل جمعہ کے بھی مغرب کے بعد آپ کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں فرما رہے تھے، تو آپ جو ہے خوشی کے مارے جو ہے ہوا میں ادھر چلیں گے، اچھا میرا تذکرہ حضرت فرما رہے تھے اور اچھے انداز میں، میری کیا بات تھی وہاں، کیا تھا کیا نہیں تھا، آدمی کے پھولے نہیں سماتے۔ اور اگر یوں کہ بھی کوئی دنیا پرست ہو سیاسی آدمی کہ بھائی ملک کے وزیر اعظم کل آپ کو یاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ ایک گاؤں کا سرپنچ ہے اور اس کو کسی نے کہہ دیا ملک کے وزیر اعظم کل آپ کو یاد فرما رہے ہیں، بس دیکھیے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے آتا ہے واقعات میں کہ ایک بزرگ نے اپنی مجلس کے اندر مریدوں کے سامنے کہا کہ میرے اللہ مجھے جب یاد کرتے ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو مرید میرے جیسے کم سمجھ لوگ ہوں گے تو انہوں نے آپ جیسے ذہین شیخ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ حضرت آپ اتنی اونچی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کو بزرگ مانتے ہیں لیکن اتنا اونچا آپ کا مقام کہ اللہ آپ کو یاد کرے، تو کہا ہاں میں بہت شعور میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب میرا تذکرہ کرتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب مجھے ذکر کی توفیق ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد فرما رہے مجھے، اور یہی آیت فرمائی فذکرونی اذکرکم، کہ جب میرے اللہ مجھے ذکر کی توفیق دیں گے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. شکر تین طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک شکر لسانی، کہ آدمی کو کوئی نعمت ملے تو آدمی زبان سے شکر ادا کرے، جیسے کھمن کھا کے پڑا الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ شکر لسانی ہو گیا. دوسری چیز ہو گئی شکر قلبی، کہ آدمی دل سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ ہم کو دو وقت کڑی کھچڑی تو مل رہی ہے، دل سے اس کو جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے. اور تیسری قسم ہے شکر عملی، یعنی عمل انسان کا اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو جائے، جو نعمت ملی اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق آدمی استعمال کرے. جیسے کہ جو ہے 100 روپے آ گئے تو شکر عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کریں. اور کسی کو صدقہ دے دیا یا آپ کو بھوک لگی تھی اور جو ہے بدن میں قوت آئے اور میں عبادت کروں اس نیت سے آپ نے کھمن کھا لیا، تو یہ شکر عملی ہو گیا. تو شکر لسانی، شکر قلبی، شکر عملی. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ نِعْمَتِ بِالطَّاعَتِ. گویا کہ ان تمام نعمتوں کے اوپر شکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر گزاری کے ذریعے سے. وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم میری ناشکری مت کرو. یا متکلم یہاں پر وقف کی وجہ سے گر گئی کسرہ، اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے ناشکری مت کرو. جس طرح شکر کے تین اقسام، ناشکری کے بھی تین اقسام. ایک تو ہے ناشکری لسانی، یہ کیا مدرسے میں جب دیکھو دال چاول نے کڑے گی، یہ ناشکری لسانی کہی جائے گی. اور قلب سے ناشکری کیا، کہ بس دل میں آدمی یہ سوچتا رہے کہ اوہ میں گھر ہوتا تو یہ ہوتا، یہ مدرسے میں کیا موت میں دال کھاتے رہنے کا، یہ شکر قلبی ہو گیا، ناشکری قلبی ہو گیا. اور ناشکری عملی کیا، کہ نعمت کو ناجائز کام میں استعمال کرے. کہ 100 روپے آئے تو ریچارج کرائی کوپن اور دیکھنے بیٹھ گیا فلم موبائل کے اوپر، یہ شکر عملی ناشکری عملی ہو گئی. اسی لیے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بالمعصیتی. جی سیاسی لوگوں ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں میں اور ان کی آفسوں میں جا کے دیکھو، کبھی کسی بڑے سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے فوٹو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں وہ لوگ، کیسے اہتمام سے رکھتے ہیں. کسی وقت جو ہے کسی بڑے سے ان کی ملاقات ہوئی ہو اس کو. جی چلو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ابھی صبر، پھر 2 رکعت پڑھ کے اہتمام سے بار بار دعا کرو کہ سبق میں نیند نہ آوے تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والو تم مدد طلب کرو. اب سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف علل آخرت کہہ کر کے اس کو محدود کر دیا، حالانکہ یہ عام ہے. استعانت فی امور الدنیا، استعانت فی امور الدین، استعانت فی امور الآخرہ، ہر ایک مراد ہے یہاں پر. کہ آخرت کے معاملات ہو، کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، پل صراط کی پھسلنے سے بچانا، محشر کی ہولناکی سے بچانا، اس کے لیے بھی آدمی نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مدد حاصل کرے، یہ تو ہو گئی عل الآخرہ. لیکن دنیاوی امور، کہ دنیاوی امور کے اندر بھی آدمی کے سامنے کوئی معاملہ آئے تو استعانت وہاں پر صبر اور نماز سے ہوئے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. روایتوں میں آتا ہے، مشکات میں پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا، صحابہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو حضور نے ہم کو صلاۃ الحاجہ سکھلائی، دعائے حاجت سکھلائی، دونوں روایتیں ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا والی بھی، فلا الہ الا اللہ العظیم الحلیم والی بھی مشکات میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی امور کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے باقاعدہ نماز، صلاۃ الحاجہ اور دعائے حاجت حضور نے بتلائی. اس لیے استعانت علی امور دنیا بھی اس میں مراد ہے، اور دینی امور کے اندر بھی استعانت مراد ہے. مثلاً کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کرے کہ نعوذ باللہ میں مرتد نہ ہو جاؤں، یعنی ایمان لانے کے بعد ارتداد سے نعوذ باللہ، یہ بھی استعانت علی امور الدین ہے. آدمی کو جو ہے دینی معاملات کے اندر مثلاً کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے بعض سلف صالحین کے واقعات کے اندر کہ کوئی بھی مسئلہ الجھا عبارت میں تو کام نے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ جو ہے حل کر دیا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی عبارت. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو ایک قصہ سن، لیکن یہ قصہ سن کے میری بزرگی کے قائل مت ہونا، یہ وعدہ کرو تو سنا. اب تو بہت کمزور استعداد ہے، پہلے کچھ تھی وہ بھی اب تو ختم ہو رہی ہے. شروع تدریس کے زمانے میں جب میں نے یہ ظہور مہدی کتاب لکھی، ایک روایت ملتی نہیں. حدیث میں ہے لا مہدی الا عیسیٰ، اور اس روایت سے قادیانی لوگ بھی استدلال کرتے، اور ایک گمراہوں کی جماعت ہے جو استدلال کرتی ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک شخصیت ہے، الگ الگ نہیں ہے. حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دونوں الگ الگ شخصیت ہے، اور یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کا کیا مطلب لا مہدی الا عیسیٰ؟ تو پہلے روایت ڈھونڈوں تو مطلب پھر ملے شروعات سے. تو جس کتاب کو بھی میں نے دیکھا، سارے اب متقدمین حضرات اور اردو میں لکھنے والے، عربی میں لکھنے والے، جہاں جہاں بھی استفادہ کرو، سب نے لکھا رواہ ابن ماجہ. اب ابن ماجہ میں ڈھونڈ رہا ہوں فتن کی روایتوں میں، فتن کے ابواب میں، مہدی عیسیٰ کے ابواب میں کہیں روایت نہیں ملی. تھک گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور اس وقت تک یہ سب علامہ گوگل وغیرہ نہیں تھے، اور یہ مکتبۃ الشاملہ وغیرہ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر ہی نہیں تھا جس وقت کی کتاب میں نے لکھی. تو پریشان ہو گیا، روایت ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دن گزر گئے، ابن ماجہ میں ملتی ہی نہیں روایت لا مہدی الا عیسیٰ. تو نیچے کی درسگاہ میں عربی دوم پڑھاتا تھا، تو ایک دن میں نے کہا چلو آج تو دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ سے. تو وضو کیا ہوش پر جا کر وہ پرانی درسگاہ میں، اور آ کر دو رکعت نماز پڑھی اور دعا کر کے اپنے ماجہ لے کر کے بیٹھا، بسم اللہ پڑھ کے یوں کھولی، سامنے ہی لا مہدی الا عیسیٰ. اور وہ باب الشتات الامر کے اندر، یعنی ایک الگ باب میں امام ابن ماجہ نے وہ روایت ذکر کی، نہ فتن میں، نہ مہدی میں، نہ عیسیٰ میں، پھر ملے کہاں سے. باب ہے باب الشتات الامر، کہ جب دنیا میں معاملات اور حالات منتشر ہوں گے اس وقت پر کیا ہوگا. تو وہاں پہلی روایت ذکر کی ہے لا مہدی الا عیسیٰ، پھر اس کا مطلب ڈھونڈ ڈھانڈ کے لکھا ہوا، آپ دیکھ لینا وہاں کتاب میں. تو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، تم مدد حاصل کرو آخرت کے معاملے کے اندر. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذکر کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو، اور شکر کرنے کے اندر بھی اللہ کی مدد حاصل کرو. اور اس کا بہترین ذریعہ ہے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے خدا کی قسم، حضرت معاذ نے کہا حضور مجھے بھی اللہ کی قسم آپ سے محبت ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مت چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ بھی مراد ہے اس کے اندر کہ استعینوا علی ذکری و شکری, اور ذکر اور شکر کے اوپر استعانت کیسے؟ تو کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک والی دعا مانگ مانگ کر کے بالصبری. اب صبر کی دونوں قسم بیان کی کہ صبر کرنا پڑتا ہے اطاعت کرنے میں, یہ اطاعت میں صبر ہے, یہ صبر علی طاعت ہے کہ بھئی آدمی پورا سبق دھیان سے سنے توجہ سے سنے اور اس میں خلل آئے تو کھڑے ہو کر کے مشقت برداشت کرے, یہ صبر علی طاعت ہے. نماز پڑھنے میں آدمی کو صبر علی طاعت کرنا پڑتا ہے کہ بھئی دل چاہتا ہے کہ گودڑے اوڑھ کے سو رہے ہوئے لیکن آدمی اٹھ کر کے جاوے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھے, یہ صبر علی طاعت ہے. اور ایک صبر علی بلا ہوتی یعنی مصیبت کے اوپر صبر کرنا, کوئی تکلیف آ گئی, زخم ہو گیا, مالی نقصان ہو گیا, آگے آ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یہ صبر ہے صبر علی بلا کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرے. طاعت لائے تو سیوتی ساتھ میں معصیت بھی بڑھا دیتے تو افضل ہوتا ہے کہ صبر علی الطاعت والمعصیت والبلائی, تو تینوں اقسام کے اوپر یہ جامع ہو جاتا. تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز صبر میں شامل ہے, پھر نماز کو الگ سے ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو صبر کرنے کا بولنے کا نہیں, صبر کرنے کا کہ چلنے پھرنے کا نہیں, صبر کرنے کا کہ کھانے پینے کا نہیں, تمام جو ہے کام کاج جو ہے منقطع ہو جاتے, وہ صبر ہے. تو صبر میں نماز شامل تھی, پھر صلات کو الگ سے ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ ایک اشکال سوال پیدا ہوتا ہے. تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا لتکرریہا, اسی لیے کہ یہ ایک ایسی صبر ہے جو زندگی میں بار بار پیش آتی رہتی ہے. صبر علی البلا تو بہت کم پیش آتی ہے, لیکن یہ صبر فی الصلاۃ یہ روزانہ پانچ مرتبہ پیش آنے والی چیز ہے, بار بار یہ پیش آنے والی چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مقام بھی بڑا عظیم ہے, نفس کے لیے وہ بڑی بھاری چیز بھی ہے اور اس کا مقام مرتبہ بھی بڑا عظیم ہے, اسی لیے صلاۃ کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا. ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کتنی بڑی فضیلت صبر پر, صبر پر اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے, کہ جو آدمی صبر کرے گا اس کو اللہ کی معیت حاصل ہوگی. معیت دو طرح کی ہوتی ہے, نمبر ایک معیت عامہ ظاہرہ. معیت عامہ کیا مطلب معیت عامہ کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ان کے ساتھ ہے. یہ تو ہر ایک بندے کو ہر مخلوق کو حاصل ہے کہ ہر مخلوق کا ہر بندے کا علم اللہ کو حاصل اور اس پر قدرت بھی اللہ کو حاصل, اس کو معیت عامہ کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم ہے معیت خاصہ, اور وہ ہیں اللہ کی طرف سے نصرت, اللہ کی طرف سے مدد, قلب پر سکینت, اطمینان نفسی, یہ ہے معیت خاصہ. اور یہ معیت خاصہ اللہ صابرین متقین محسنین جماعت کو عطا فرماتے ہیں. صبر کرنے والوں کو, متقین کو, محسنین کو یہ معیت خاصہ عطا فرماتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے جو صبر کرنے والے بندے, بڑے سے بڑی مصیبت آتی ہے لیکن اللہ کی معیت کی برکت سے وہ بے چین نہیں ہوتے, پریشان نہیں ہوتے, کچھ عارضی اثر ہوتا ہے لیکن وہ پھر اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے معیت ہے. اور انا لننصر رسولنا والذین آمنوا, یہ بھی اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور اہل ایمان کی جنگ میں اور مقابلے کے وقت کے اوپر ثابت قدمی اور صبر کی وجہ سے دشمنوں پر مدد فرماتے ہیں. ملائکہ کے ذریعے سے دشمنوں کے اوپر رعب ڈال کر کے اور دشمنوں کو ہزیمت دے کر کے, دشمنوں کو پسپا کر کے, وہ ہے معیت خاصہ. جی
ایمان والوں
کی
مدد طلب کرو,
سلے بھائی صلاۃ الحجہ پڑھنے کی کڑکی آوے, صلاۃ الحجہ پڑھنے کی سبق میں نیند نہیں اڑتی ہے, بار بار صلاۃ الحجہ پڑھ کے دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سبق سمجھ میں نہیں آتا, صلاۃ الحجہ پڑھ کے دعا کرو. امتحان آیا, صلاۃ الحجہ پڑھ کے دعا کرو. رشتہ طے کرنے کا موقع قریب آ رہا ہے, صلاۃ الحجہ پڑھ کے دعا کرو. چلو
نماز کے بار بار آنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے ذریعے صبر کرنے والوں کے ساتھ.